السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
وزارت دفاع کی جیو نیوز کے خلاف درخواست پر پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا اجلاس، غور کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
اروند کیجریوال نے بنارس سے کاغذات نامزدگی داخل کیے، مودی جمعرات کو پرچہ بھریں گے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں،
امریکی صدر براک اوباما دورے ایشیا کی پہلی منزل جاپان پہنچ گئے ہیں. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا نے نجی ٹیلی ویژن چینل جیو نیوز کے خلاف موصولہ وزارت دفاع کی درخواست پر غور کرنے کی غرض سے بدھ کو 3 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل کر دی ہے، اور ایک عہدیدار کے مطابق چینل کو اظہار وجوہ کا نوٹس بھی ارسال کر دیا جائے گا. وزارت دفاع کی طرف سے منگل کے روز پیمرا سے درخواست کی گئی تھی کہ ملک کے نجی ٹیلی ویژن چینل جیو نیوز کی نشریات کو معطل کر دیا جائے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے خلاف وزارت دفاع کی درخواست پر غور کے لیے بدھ کو 3 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے. وزارت دفاع کی طرف سے منگل کو پیمرا سے درخواست کی گئی تھی کہ ملک کے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کی نشریات معطل کر دی جائیں. پیمرا کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزارت دفاع کی درخواست کا جائزہ لینے کے لیے قائم کی گئی کمیٹی نے جیو نیوز کو اظہار وجوہ کا نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ دوسرے فریق کا موقف بھی سنا جائے اور ان سے وزارت دفاع کی طرف سے عائد کردہ الزامات اور شواہد کی بابت وضاحت طلب کی جا سکے. 3 رکنی کمیٹی میں پیمرا کے قائم مقام چیئرمین پرویز راٹھور، پرائیویٹ ممبر اسرار عباسی اور پی ٹی اے کے چیئرمین اسماعیل شاہ شامل ہیں. عہدیدار کے مطابق نوٹس میں فریق سے 7 روز میں اپنی وضاحت کا کہا جاتا ہے، اور پیمرا کسی بھی خلاف ورزی کے مرتکب چینل کو 10 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کر سکتا ہے، جبکہ انتہائی اقدام کی صورت میں اس چینل کی نشریات معطل کرنے کا اختیار بھی پیمرا کے پاس ہے. پاکستانی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جیو نیوز کی جانب سے ریاست کے ایک اہم ادارے کے خلاف ایسی خبریں نشر کی گئیں جو نہیں کی جانی چاہیے تھیں، اور عدلیہ اور فوج ایسے اداروں کو بغیر شواہد کے بدنام کرنا جرم ہے. جیو نیوز ٹیلی ویژن سے وابستہ سینئر صحافی حامد میر پر کراچی میں قاتلانہ حملے کے بعد ان کے بھائی کی جانب سے ایک بیان میں یہ الزام لگایا گیا کہ حامد میر نے انہیں بتایا تھا کہ اگر ان پر حملہ ہوا تو اس کے ذمہ دار ISI کے سربراہ اور بعض دیگر افسران ہوں گے. تاہم فوج کے ترجمان کی جانب سے اس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ بغیر شواہد کے ایسے الزامات گمراہ کن ہیں، جبکہ اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات کے لیے بھی کہا گیا. معروف قانون دان SM ظفر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کسی بھی ادارے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خلاف میڈیا میں مبینہ الزامات کے بارے میں پیمرا یا عدالت سے رجوع کرے.
وہ عدالت میں بھی جا سکتے تھے، وہ پیمرا انہوں نے پہلے سمجھا کہ ضروری یہ بہتر ہے، تو پیمرا کا اختیارات تو ہے کہ وہ بھی فیصلہ کر سکے. سب کو سننے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے کے علاوہ انہوں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس موقع پر ایسا فیصلہ کرنا بھی مناسب ہے یا نہیں. صرف اتنا کہوں گا کہ دوسرے فریق کو بھی پوری طرح سے سنا جائے.
ادھر منگل کی شب وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایک بیان میں صحافی حامد میر پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کو جواز بنا کر پاکستان کے قومی اداروں پر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح اہم دفاعی اداروں کو تنقید اور الزامات کا نشانہ بنایا گیا، اس کی مثال دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ملتی. جیو نیوز کے کئی پروگراموں میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ادارے کی جانب سے ISI پر براہ راست الزام نہیں لگایا گیا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان نے جدید ترین ٹیلی کام ٹیکنالوجیز جنہیں 3G اور 4G کہا جاتا ہے کو متعارف کرانے کے لیے لائسنسوں کی نیلامی کی ہے، جن سے حکومت $1.3 بلین کمانے کی توقع کر رہی ہے. تفصیلات کامران حیدر کی رپورٹ میں.
پاکستان میں ٹیلی مواصلات کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی غرض سے 3 اور 4G ٹیکنالوجی کے لائسنسز کی نیلامی بدھ کو اسلام آباد میں ہوئی، جس میں ان 4 کمپنیوں نے حصہ لیا جو کہ پہلے ہی سے پاکستان میں موبائل سروسز فراہم کر رہی ہیں. حکومت کی طرف سے پہلے اس توقع کا اظہار کیا گیا تھا کہ سعودی عرب اور ترکی کی کمپنیاں بھی اس نیلامی میں شرکت کریں گی، مگر بعد میں حکومت میں شامل عہدیداروں کے مطابق ان کمپنیوں کی ان کے بقول نامناسب شرائط کے منظور نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس عمل میں شرکت سے انکار کر دیا. حکام اب بھی اس توقع کا اظہار کر رہے ہیں کہ نیلامی کے اس عمل سے ملک کو $1 ارب سے زائد حاصل ہو سکیں گے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین اسماعیل شاہ نے اس نیلامی سے بہتر نتائج کی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ہم سارے ٹارگٹ، ٹیکنالوجی کی بھی ٹارگٹ، فائنینشیل ٹارگٹس انشاءاللہ دونوں اچیو کر لیں گے۔ انہوں نے تو پہلے سے کہا تھا اتنے ایلوکیٹ ہو گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بٹ کر رہے ہیں اور وہ انکریز ہو رہی ہے۔ جب نئی ٹیکنالوجی آئے گی، انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکیں گے، مختلف اپلیکیشنز ہوں گی۔ اصل میں یہ ہے نا، جیسے میں نے کہا دس از ناٹ دی اینڈ ان اٹ سیلف، اٹس اے مین۔ آپ اس کو ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں، انٹرنیٹ ایکسیس کے لیے کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر کے لیے کرتے ہیں۔
اسماعیل شاہ کا کہنا تھا کہ اس نیلامی کے عمل کے بعد 3G ٹیکنالوجی سے متعلق سہولتوں سے پاکستانی صارفین فوری مستفید ہو سکیں گے، تاہم اس سے جدید ٹیکنالوجی یعنی 4G کے شروع ہونے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتے ہوئے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی معروف کمپنی نیٹل کے چیف ایگزیکٹو وہاج السراج کا کہنا تھا،
اس ملک کے 95% لوگ اس کو وائس کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹیلی فون کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس وقت موبائل فون کے اوپر جو کوالٹی آف سروس ہے وہ بڑی پور ہے۔ آپ کی کال ڈراپ ہوتی ہیں، آواز سمجھ نہیں آتی، آپ کو بار بار کالیں کرنی پڑتی ہیں، لمبی بات کرنا پڑتی ہے، یار کیا کہا آپ نے، کیا کہا۔ تو ایک تو وہ امیڈیٹلی وہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا، نمبر ٹو کہ لوگ جو ہیں اپنے موبائل فون سے وہ انٹرنیٹ ایکسیس کر لیں گے، براڈ بینڈ ایکسیس کر لیں گے۔ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، قصبے ہیں، جہاں پہ ڈی ایس ایل اویلیبل نہیں، براڈ بینڈ اویلیبل نہیں، فائبر اویلیبل نہیں، وہاں کے لوگ بھی یہ سروس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اس نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئے گی، جو کہ ماہرین کے مطابق ملک کی کمزور معیشت کے لیے بہتر ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف انتظامیہ بین الاقوامی منڈی میں یورو بانڈز کی فروخت سے $2 ارب حاصل کر چکی ہے۔ پاکستان میں جرمنی کی کمپنی سیمنز کے سابق سینئر عہدیدار پرویز افتخار پاکستان میں اس جدید ٹیکنالوجی کے متعارف ہونے کو ملکی معیشت کے لیے اہم قدم گردانتے ہیں۔
آج کل ایک سروس عام ہے کہ وہ ایس ایم ایس دیا جاتا ہے کسان کو کہ بھائی اس وقت تم یہ کرو، لیکن بہت سے کسان پڑھ نہیں سکتے۔ جب آپ ویڈیوز، چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بنا کے آپ اس کے موبائل فون پہ پہنچا دیں، تو آپ امیجن کریں کہ کتنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے کہ وہ دیکھ لے گا کیسے کرنا ہے۔ اس طرح ایجوکیشن ہے، تو ایمفیسس ول چینج فرام میمورائزنگ ٹو لرننگ۔ گورنمنٹ کو اپنی سروسز، ایجوکیشن، ہیلتھ، گورننس، خاص طور پہ یہ تین چیزیں، اس کو ای سروسز میں کنورٹ کرنا ہوگا، تبھی آپ ان کو براڈ بینڈ پہ، 3G 4G پہ ڈیلیور کر پائیں گے۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں موبائل صارفین کی تعداد 13,50,00,000 ہے، جبکہ ٹیلی کام سے حاصل ہونے والا ریونیو 440 ارب روپے ہے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد میں بدھ کے روز ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ حکومت غذائی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے زراعت کو سائنسی بنیادوں پر فروغ دینے کا عزم رکھتی ہے۔ اسلام آباد سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ناصر محمود۔
صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ ملک میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ بدھ کو اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ زراعت سمیت دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے ترقی یافتہ ممالک سے تعاون کو فروغ دینے کے علاوہ تمام صوبوں کی باہمی مشاورت سے قومی غذائی تحفظ پالیسی بھی تشکیل دی جا رہی ہے۔ صدر ممنون حسین نے اس موقع پر دہائیوں قبل پاکستانی ماہرین کے ساتھ مل کر میکسی پاک نامی گندم کا بیج متعارف کروانے والے امریکی ماہر ڈاکٹر نارمن برلاک کو خراج تحسین بھی پیش کیا، کیونکہ ان کے بقول ڈاکٹر برلاک کی کوششیں پاکستان میں سبز انقلاب کی بنیاد تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان زرعی شعبے میں ترقی کے لیے امریکہ سے استفادہ کرتا رہے گا۔
The government of Pakistan is committed to the development of Pakistan's agricultural sector.
صدر نے کہا کہ حکومت پاکستان امریکہ کے تعاون اور مشترکہ کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے زرعی شعبے کو ترقی دینے اور پیداوار کو بڑھاتے ہوئے غذائی تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ تقریب میں موجود پاکستان میں امریکہ کے سفیر رچرڈ آلسن کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان زرعی شعبے میں تعاون 1960 کی دہائی میں شروع ہوا تھا، اور خاص طور پر گندم کی پیداوار بڑھانے کا منصوبہ امریکی معاونت سے شروع کیا گیا، جو کہ $1.5 کروڑ سے مکمل ہوا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بلا واسطہ اور بالواسطہ اس شعبے سے منسلک ہے۔ حالیہ برسوں میں آنے والے شدید سیلابوں کی وجہ سے گو کہ یہ شعبہ بری طرح متاثر ہوا، لیکن اب بھی صورتحال ایسی نہیں کہ جس پر تشویش کا اظہار کیا جائے۔ ملک کی مجموعی قومی پیداوار کا 20% زراعت سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ اس سے وابستہ افرادی قوت کا 45% پاکستان کے دیہاتوں میں آباد ہے۔ اسی دوران عالمی ادارہ خوراک یعنی WHO کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شدت و شورش پسندی سے متاثرہ بے گھر افراد کے لیے گندم فراہم کرنے والوں میں پاکستان خود دوسرا بڑا ملک ہے۔ ادارے کے پاکستان میں ترجمان امجد جمال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سن 2013 میں پاکستان نے WHO کو 1.5 لاکھ ٹن گندم عطیہ کی تھی جس کی مالیت تقریباً 5.5 ارب روپے بنتی ہے۔
دیکھیں پاکستان کے اندر پاکستان ہمارا سیکنڈ لارجسٹ ڈونر ہے، اس سے پہلے US ہمارا ٹاپ ڈونرز میں سے ہے۔ یہ جو 1.5 لاکھ ٹن گندم ہے یہ حکومت پاکستان نے ڈونیٹ کی تھی لاسٹ ایئر ورلڈ فوڈ پروگرام کو، اور یہ ہم جو ڈسپلیسڈ پاپولیشن ہے KP اور فاٹا کی اس میں یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ویٹ فلار اس کو ہم بناتے ہیں، فورٹیفائڈ ہوتا ہے وہ، اور پھر ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں انہی لوگوں میں۔
ان کا کہنا تھا کہ عطیہ کی جانے والی گندم کے علاوہ پاکستان عالمی ادارہ خوراک کو دیگر ممالک میں جاری منصوبوں کے لیے بھی گندم رعایتی نرخوں پر فراہم کر رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے انتخابی کمیشن نے ملک میں 5 اپریل کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے ابتدائی نتائج کے اجرا کو مؤخر کر دیا ہے، جس کا مقصد ممکنہ طور پر ہونے والی دھاندلی کی چھان بین کے لیے مزید وقت دینا ہے۔ ووٹوں کی گنتی جمعرات کو متوقع تھی، لیکن آزاد انتخابی کمیشن نے کہا کہ اب نتائج ہفتے کے روز جاری کیے جائیں گے تاکہ دھاندلیوں کی بھرپور انداز میں چھان بین کی جائے۔ حتمی نتائج کا اعلان 14 مئی کو ہونا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما گریراج سنگھ کے خلاف ان کی مبینہ متنازع تقریر کے سلسلے میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ مودی کے مخالف ہیں وہ پاکستان چلے جائیں۔ تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
بہار بی جے پی کے لیڈر گریراج سنگھ کے خلاف مبینہ طور پر نفرت انگیز تقریر کرنے پر جھارکھنڈ کی ایک عدالت نے غیر ضمانتی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ انہوں نے 18 اپریل کو بوکارو میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو لوگ نریندر مودی کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی جگہ بھارت میں نہیں پاکستان میں ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ایک انسپکٹر کی قیادت میں ایک پولیس ٹیم جھارکھنڈ سے پٹنہ کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ گریراج سنگھ نے، جو کہ اب بھی اپنے بیان پر قائم ہیں، کہا کہ انہیں وارنٹ گرفتاری کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
ابھی تک وارنٹ کہیں سے جاری نہیں ہوا ہے، یہ میڈیا میں کہاں سایا، لیکن ہاں ایف آئی آر لانچ ہوا ہے۔ دوسری بات، الیکشن کمیشن کے ہر نردیشن کا ہم پالن کریں گے۔
کانگریس پارٹی کی شکایت پر الیکشن کمیشن نے ان کی عوامی تقریر پر پابندی لگا دی ہے۔ ممبئی میں شیو سینا کے لیڈر رام داس کدم کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جنہوں نے پیر کی رات میں بی جے پی شیو سینا کے ایک جلسے میں متنازع تقریر کی تھی اور گریراج کے بیان کی تائید کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مودی کی قیادت میں حکومت قائم ہونے کے بعد مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ دریاسنا بی جے پی نے ممبئی کے باوقار سینٹ زیویئرز کالج کے پرنسپل کے خلاف الیکشن کمیشن میں شکایت کی ہے۔ انہوں نے اپنے اسٹوڈینٹس کے نام ایک خط میں اپیل کی ہے کہ وہ الیکشن میں صحیح امیدوار کا انتخاب کریں۔ انہوں نے نریندر مودی کے گجرات ماڈل کی مخالفت کی ہے۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، اس لیے ان کی اس قسم کی اپیل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ جبکہ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر فریزر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تمام کالج پرنسپل سے کہا ہے کہ وہ ووٹ دینے کے لیے طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں، اور وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی اپیل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر براک اوباما ایشیا کے 4 ملکوں کے دورے پر بدھ کے روز جاپان پہنچے ہیں۔ اپنے اس دورے میں وہ اتحادیوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ واشنگٹن پیسیفک میں توازن برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر اوباما جنوبی کوریا، ملائیشیا اور فلپائن بھی جائیں گے، جہاں چین کی طرف سے جغرافیائی داموں سے پیدا ہونے والی سلامتی کی صورتحال اور شمالی کوریا کا جوہری پروگرام پر تبادلہ خیال مرکزی نقطہ ہوگا۔ چین امریکی صدر براک اوباما کے اس بیان کی سخت مخالفت کر رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مشرقی بحیرہ چین میں متنازع جزائر واشنگٹن اور ٹوکیو کے درمیان باہمی سیکیورٹی معاہدے کے دائرہ کار میں شامل ہیں۔ سیکیورٹی اور اقتصادی مذاکرات کے لیے جاپان آمد سے قبل صدر نے جاپانی اخبار کو بتایا کہ اگر مشرقی بحیرہ چین میں جزائر پہ کبھی کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو امریکہ جاپان کا دفاع کرے گا۔ چین بھی ان جزیروں پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ بلائیڈی کی رپورٹ، نیلوفر مغل سے۔
یہ توقع کی جا رہی تھی کہ صدر براک اوباما کے دورے ایشیا میں، خاص طور پر ان کے دورے کی پہلی منزل جاپان میں، چین اور اس کے ہمسایوں کے درمیان علاقائی تنازع کا موضوع زیر بحث آئے گا، لیکن مسٹر اوباما کا جہاز ابھی ٹوکیو بھی نہیں پہنچا تھا کہ سخت بیانات آنا شروع ہو گئے۔ جاپان کے ایک بڑے اخبار نے بدھ کے روز صدر براک اوباما کے انٹرویو کے اقتباسات شائع کیے ہیں جو کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق متنازع جزائر سے متعلق امریکی موقف کی اب تک کا سب سے واضح بیان ہے۔ یہ جزائر جو جاپان میں سنکاکو اور چین میں دیاوو کے نام سے جانے جاتے ہیں طویل عرصے تک جاپان کے زیر انتظام رہے اور چین اس کا دعویٰ کرتا رہا ہے۔ مسٹر اوباما نے یومیریو شیمبون اخبار کو بتایا کہ یہ جزیرے امریکہ جاپان باہمی تعاون اور سیکیورٹی معاہدے کا حصہ ہیں اور واشنگٹن کسی بھی یک طرفہ کوششوں کی مخالفت کرتا ہے جس کا مقصد جزیرے کے جاپانی انتظامیہ کو کمزور کرنا ہے۔ بدھ کے روز کے اس انٹرویو پر تبصرہ کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کنگ کانگ نے امریکہ جاپان سیکیورٹی معاہدے کو دو طرفہ معاہدہ کہا جو سر جنگ میں طے پایا تھا۔ کنگ نے کہا کہ چین اس کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ ان جزائر کو امریکہ جاپان معاہدے میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے اور ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے، امریکہ کے کال آف فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اور اسے علاقائی امن کے لیے ایک تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ امریکہ نے 1972 میں جزائر کی انتظامیہ کا کام جاپان کو سونپ دیا تھا۔ ٹوکیو اور بیجنگ برسوں سے جزائر کی ملکیت پر تنازع میں گھرے ہیں۔ سن 2012 میں جب جاپانی حکومت نے پہلے سے ذاتی ملکیت والے اور غیر آباد جزائر کو خریدا تو کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امریکہ نے بارہا کہا ہے کہ وہ ایسے علاقائی تنازع میں کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتا۔ اپنے انٹرویو میں مسٹر اوباما نے سمندری حدود پر تنازع کو حل کرنے کے لیے ڈرانے دھمکانے اور دباؤ کے بجائے سفارتکاری اور رابطے پر زور دیا۔ ان جزائر پر لڑائی میں اس وقت مزید تلخی پیدا ہو گئی جب جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے اقتدار میں آئے اور بیجنگ مسلسل ٹوکیو کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ چین دلیل دیتا ہے کہ یہ جزیرے اس کے تاریخی علاقے کا حصہ ہیں۔ گزشتہ برس کے آخر میں اس نے اچانک اور یک طرفہ طور پر ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون قائم کرنے کا اعلان کیا جس میں یہ جزائر بھی شامل ہیں۔ مسٹر اوباما کے انٹرویو میں دیے گئے بیانات پر ابتدائی طور پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ توموہیکو تانیگوچی کیوو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور وزیر اعظم شنزو آبے کی کابینہ کے خصوصی مشیر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اوباما کا بیان تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔
It is the most reassuring statement that the nation has ever heard.
یہ ایک بہت ہی تسلی بخش بیان ہے جسے قوم نے دنیا کی ایک بہت بڑی فوجی طاقت اور بڑی معیشت کے ایک اعلیٰ لیڈر سے سنا ہے جو پہلے کبھی سامنے نہیں آیا، لہٰذا اس سے زیادہ تسلی بخش اور کوئی بات نہیں ہے۔ چین میں کچھ لوگوں نے اس اعلامیے کو امریکہ کے تمام تر موقف میں ایک بڑی تبدیلی قرار دیا ہے۔ وانگ ڈانگ پیکنگ یونیورسٹی میں ایک سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیگر امریکی حکام نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ جزیرے دفاعی معاہدے میں شامل ہیں، لہٰذا صدر کے بیانات پالیسی میں تبدیلی کا حصہ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان بیانات سے تنازع پر کوئی اہم اثرات نہیں پڑیں گے، اس سے علاقے میں امریکی اتحادیوں کو یقین دہانی کے مقاصد ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑی حیرانگی کی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ امریکہ کے موقف میں 180 ڈگری کی تبدیلی آئی ہے۔ تاہم چینی سرکاری میڈیا نے خبردار کیا ہے کہ اس بیان سے واشنگٹن کے اس موقف کی خلاف ورزی ہوتی ہے جس کا وہ بار بار اظہار کر چکا ہے کہ وہ اس تنازع میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ چائنا نیوز سروس کے ایک کالم کے مطابق امریکہ کو متضاد اور غلط اشارے بھیجنے کی بجائے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مزید کچھ کرنا چاہیے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین نے مشرقی علاقے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف ایسٹر کے موقع پر روکی جانے والی لڑائی کے وقت کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ روس نے جوابی کارروائی کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یوکرین کے اول نائب وزیر اعظم ویٹالی یاریما نے کابینہ کے بدھ کے روز ہونے والے اجلاس کے دوران رپورٹروں کو ان کارروائیوں کے بارے میں بتایا۔ یوکرین کے اول نائب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انسداد دہشت گرد کارروائیوں کا فعال مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کراماتورسک، سلوویانسک اور ڈونیٹسک اور لوہانسک علاقوں میں دوسرے شہروں میں تباہی مچانے والے عوامل کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں. نائب وزیر اعظم نے کہا بقول ان کے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے اور جلد ہی ان کے نتائج سامنے آ سکیں گے. مسٹر یاریمن نے کہا کہ یوکرین کو امریکہ کی طرف سے یقین دلایا گیا ہے کہ اسے روس کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکہ کی مدد مناسب اور ٹھوس ہوگی. ادھر ماسکو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ اگر روسی افراد کے جائز مفادات پر حملہ ہوتا ہے تو روس جوابی کارروائی کرے گا. انہوں نے کہا کہ روس کا رد عمل اسی طرح ہوگا جیسے 2008 میں جنوبی اوسیٹیا میں ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں جارجیا کے ساتھ مختصر جنگ بھی ہوئی تھی. پینٹاگون نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ 600 امریکی فوجی پولینڈ اور بالٹک علاقوں میں بھیج دے گا جس کا مقصد ماسکو کو پیغام دینا اور امریکی حلیفوں اور اپنے ساتھ کو یقین دہانی کرانا ہے. جنوبی کوریا میں فیری کی تباہی کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 140 تک پہنچ گئی ہے. گزشتہ ہفتے یہ فیری جنوب مغربی ساحل کے قریب ڈوب گئی تھی. ووتاخور سے وال فیری کی تیسری اور چوتھی منزلوں میں آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ فیری پانی کے اندر ڈوبنے کے بعد الٹ گئی تھی. اس کے گرد بہاؤ بے حد تیز ہے. کوسٹ گارڈ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ووتاخوروں کو جلد ہی زیر آب ہائی ٹیک آلات سے مدد ملنا شروع ہو جائے گی. آسٹریلیا ملیشیا ایئر لائنز کی پرواز 370 کی تلاش کے کام میں رابطہ کاری کر رہا ہے. اس رابطہ کار ادارے کا کہنا ہے کہ مغربی آسٹریلیا کے ساحل پر کچھ ایسا سامان بہہ کر آیا ہے جس کی شناخت نہیں ہو سکی اور عہدیدار چھان بین کر رہے ہیں کہ کہیں یہ لاپتہ ہونے والے جہاز سے متعلق تو نہیں. جوائنٹ ایجنسی کوآرڈینیشن سینٹر نے بدھ کے روز کہا کہ بلو فن 21 زیر آب ڈرون بحر ہند کی سطح کے اسکین کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کے قریب ہے لیکن اسے بوئنگ 777 کا کوئی نشان نہیں ملا. آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ اگر ڈرون ملبے کا پتہ چلانے میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر حکام تلاش کے بارے میں دوبارہ غور کریں گے لیکن تلاش کا کام ختم نہیں کیا جائے گا. اور وائس آف امریکہ کے سربراہ ڈیوڈ انسور نے اردو سروس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ سروس کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پروگرام اور ویب سائٹ بقول ان کے مثالی کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بات پیر کے روز سال 2013 کے اعلیٰ کارکردگی کے سالانہ ایوارڈز تقسیم کرنے کی ایک تقریب کے موقع پر کہی. اس تقریب میں اردو سروس کو آڈینس انگیجمنٹ کے شعبے میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے پر انعام دیا گیا. ڈیوڈ انسور نے کہا کہ سروس قابل قدر صحافی معیار پر مبنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دے رہی ہے جنہیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے. ادارے کے ہیڈ کوارٹرز کے بریفنگ روم میں ہونے والی اس شاندار تقریب میں پریزنٹیشن اعلی صحافتی معیار آڈینس ریلیونس اور تکنیکی شعبوں میں اعلی کارکردگی پر دیگر زبانوں کی سروسز کو بھی سالانہ ایکسلنس ایوارڈ دیے گئے. اس موقع پر اردو سروس کے سربراہ فیض رحمان مینیجنگ ایڈیٹرز عمران صدیقی اور رضی احمد رضوی نے وائس آف امریکہ کے ڈائریکٹر ڈیوڈ انسور سے اعلی کارکردگی کا سالانہ ایوارڈ حاصل کیا. خبریں ختم ہوئیں. اور خبروں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں. امریکہ کے صدر براک اوباما کے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران شمالی کوریا کی طرف سے جوہری تجربہ کرنے کی کیا سرائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. وائس آف امریکہ کے سٹیو ہرمن کی رپورٹ پیش ہے. جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ خبردار کر رہے ہیں کہ شمالی کوریا کو چوتھا جوہری تجربہ نہیں کرنا چاہیے. سول میں ایک انٹرنیشنل فورم کے موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ یون بیونگ سی نے کہا کہ اگر شمالی کوریا ایک اور جوہری تجربہ کرتا ہے جیسا کہ اس نے کھلم کھلا خبردار بھی کیا ہے تو اس سے پوری صورتحال تبدیل ہو جائے گی. انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے لیے نارتھ ایسٹ ایشیا پروجیکٹ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈینیل پنگسٹن کہتے ہیں کہ یہ امکان نہیں کہ پیونگ یانگ جنوبی کوریا کے رد عمل کے بارے میں کسی طرح سے بھی پریشان ہو. ڈینیل پنگسٹن کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک طویل عرصے سے دیر پا وابستگی اور عزم پر ڈٹے رہنے کا مظاہرہ کیا ہے. وہ بین الاقوامی دباؤ اور پابندیاں برداشت کرنے کے بھی اہل رہے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ شمالی کوریا کی قیادت کے لیے جوہری پروگرام بے حد اہم ہے. اس لیے میں توقع نہیں کرتا کہ وہ اس سے باز رہیں یا پھر اپنے موقف میں کوئی تبدیلی کریں. سول میں عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ شمالی کوریا امریکی صدر براک اوباما کے جنوبی کوریا کے دو روزہ دورے کے موقع پر چوتھا جوہری تجربہ کرے یا کسی اور طرح کی اشتعالی کارروائی کا مرتکب ہو. صدر اوباما کا یہ دورہ جمعے کے روز سے شروع ہو رہا ہے. جمعے ہی کے روز شمالی کوریا کی فوج کی سالگرہ بھی ہے لیکن پنگسٹن کی طرح بعض تجزیہ کار توقع کرتے ہیں کہ چونکہ اس روز فوجی قیادت تقریبات میں مصروف ہوگی اس لیے ممکن ہے تجربہ کسی اور روز کیا جائے. جنوبی کوریا کی قومی دفاع کی وزارت کا کہنا ہے کہ وہ شمالی کوریا میں تجربے کے مقام پنگیری پر ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھنے کے بعد پوری طرح سے چوکس ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان کم من سک نے کہا کہ سراغ رسانی کے معاملات کی بنا پر جوہری تجربے کے مقام پر ہونے والی تمام سرگرمیوں کا جامع انداز میں انکشاف کرنا دشوار ہے، لیکن وہاں ہونے والی متعدد سرگرمیوں کے نتیجے میں تجزیہ کار یہ باور کرتے ہیں کہ شمالی کوریا بہت جلد چوتھا جوہری تجربہ کرنے والا ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان کم من سوک کہتے ہیں کہ یہ بھی امکان ہے کہ شمالی کوریا محض خالی سرگرمیوں میں مصروف ہو اور یہ دکھانا چاہتا ہو کہ وہ تجربے کی تیاریوں میں ہے، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا یہ دھوکہ دہی ہے یا پھر حقیقت پر مبنی، جنوبی کوریا اور امریکہ معلومات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے 2006، 2009 اور 2013 میں خفیہ طور پر جوہری تجربات کیے اور ایسا بین الاقوامی برادری کے انتباہ کے باوجود کیا گیا۔ یہ تمام تجربات ملک کے ایک دور افتادہ مشرقی حصے پنگیری میں ہوئے ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فوج کی اعلیٰ سطح پر چوتھے تجربے کی تیاری مکمل ہے اور اسے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان کم کا کہنا ہے کہ وزارت اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے پیر کے روز بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بھی تشکیل کی ہے، جس کا مقصد شمالی کوریا کی طرف سے جوہری تجربے کے تناظر میں فوجی سطح پر چوکس ہونا ہے۔ پیانگ یانگ نے گزشتہ ماہ دھمکی دی تھی کہ وہ ایک نئی طرح کا جوہری تجربہ کرے گا، لیکن اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ 2010 میں شمالی کوریا نے یورینیم کی افزودگی کے ایک پروگرام کا انکشاف کیا تھا جو اس کے جوہری ذخیرے کے لیے مستقل بنیادوں پر ایندھن فراہم کرے گا۔ 2013 کے تجربے کے بعد تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ وہ اس بات کا تعین نہیں کر سکے کہ آیا شمالی کوریا نے انتہائی افزودہ یورینیم کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا ہے۔ پہلے دو تجربوں کے بارے میں خیال ہے کہ انہیں ملک میں موجود پلوٹونیم کے ایک مختصر ذخیرے کی مدد سے ہی کیا گیا تھا۔ بیچہ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
رانی مکھرجی من چاہا جیون ساتھی پانے میں کامیاب، تفصیلات فکر و فن میں۔
لے جائیں گے دل والے دلنیاں لے جائیں گے،
لے جائیں گے دل والے دلنیاں لے جائیں گے۔
بالآخر دل والے دلہنیاں لے گئے۔ بالی ووڈ ایکٹریس رانی مکھرجی اور یش راج فلمز کے مالک آدتیہ چوپڑا شادی کے خوبصورت بندھن میں بندھ گئے۔ رانی اور آدتیہ چوپڑا کافی عرصے سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، محبتیں اور دیگر بہت سی رومانٹک میگا ہٹ بنانے والے آدتیہ رانی کے بنگالی حسن کے اسیر ہو کر دل ہار بیٹھے۔
دیکھنے والوں نے کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ تجھ سا نہیں دیکھا ہوگا، جس طرح میں نے تیری راہ تکی ہے برسوں، جس طرح میں نے تیری یوں کسی نے تیرا رستہ نہیں دیکھا ہوگا، یوں کسی۔
اٹلی کے ایک خوبصورت قصبے میں ہونے والی اس شادی کے مہمان بہت گنے چنے تھے، خاندان کے چند افراد اور دونوں کے بہت قریبی دوست، اور ان میں مشہور ڈائریکٹر کرن جوہر بھی شامل تھے۔ رانی نے شادی کے بعد اپنے پرستاروں اور چاہنے والوں کو ایک پیغام کے ذریعے بتایا کہ وہ پریوں کی کہانیوں کی شہدائی ہیں اور ان کہانیوں ہی کی طرح انہیں اپنے خوابوں کا راجہ مل گیا ہے جس پر وہ بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پرستاروں کو کافی عرصے سے اس خوشخبری کا انتظار تھا۔ اس موقع پر وہ جس ہستی کو سب سے زیادہ یاد اور مس کر رہی ہیں وہ ان کے سسر اور رومانٹک فلمیں بنا کر رومانٹک کنگ کہلانے والے ڈائریکٹر یش چوپڑا ہیں۔
میں یہاں ہوں، یہاں ہوں، यहाँ हूँ यहाँ, देख लो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ कैसी।
बॉलीवुड नगरी के दोस्तों ने नए जोड़े को मुबारकबाद देने के लिए सहारा लिया ट्विटर का, मुबारकबाद भी दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया।
प्रेम नगरिया की तुम भी डगरिया चलो, हम तो चले संग तुम भी गुजरिया चलो।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहजत हाजिर है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने निजी टेलीविजन चैनल जियो न्यूज़ के खिलाफ मौसूला वजारत दिफा की दरख्वास्त पर गौर के लिए बुध को 3 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील दे दी है और एक अहदेदार के मुताबिक चैनल को इजहार वजू का नोटिस भी इरसाल कर दिया जाएगा। वजारत दिफा की तरफ से मंगल के रोज़ पैमरा से दरख्वास्त की गई थी कि मुल्क के निजी टेलीविजन चैनल जियो न्यूज़ की नशरियात को मुअत्तल कर दिया जाए। अहदेदार के मुताबिक नोटिस में फ्रीक से 7 रोज में अपनी वजाहत का कहा जाता है और पैमरा किसी भी इकदाम की सूरत में इस चैनल की नशरियात मुअत्तल करने का इख्तियार भी पैमरा के पास है। इससे पहले वजारत दिफा की तर्जुमान नारीता फरहान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में जियो न्यूज़ की नशरियात की मुअत्तली से मुतल्लिक दरख्वास्त की तस्दीक कर दी थी। पाकिस्तानी वजारत दिफा का कहना है कि जियो न्यूज़ की जानिब से रियासत के एक इदारे के खिलाफ ऐसी खबरें नशर की गईं जो कि नहीं की जानी चाहिए थीं। हुकूमत और तालिबान के मुजाकरात करनंदगान की एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है। वजीर दाखला ने इस इजलास को तलब किया था। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में हुकूमत और तालिबान की मुजाकराती कमेटियों के मुश्तरका अजलास में बातचीत का अमल जारी रखने के लिए एतमाद साजी के इकदाम पर इतफाक किया गया, जबकि इस तवक्को का इजहार भी किया गया कि फायरबंदी में तोसी भी की जाएगी। अजलास में एक जैली कमेटी की तश्कील का भी फैसला किया गया जो हुकूमत और तालिबान की शिकायात का फौरी तौर पर जायजा लेगी। ताहम ताहाल ये ऐलान नहीं किया गया है कि इस जैली कमेटी में कौन कौन शामिल होगा। पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखला चौधरी निसार की ज़ेर सदारत अमन मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का लाया अमल तय करने के लिए हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटियों का मुश्तरका इजलास बुध को इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में अमन मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के अलावा तालिबान की जानिब से फायरबंदी में तोसी न करने के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। तालिबान की राबता कमेटी के सरबरा मौलाना समीउल हक ने बुध को हुए इजलास के बाद ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर वसी तर इत्तफाक राय पाया जाता है।
तालिबान ने फायरबंदी में तोसी न करने का ऐलान तो ज़रूर किया है मगर सूरत हाल फिर भी काबू में है और उसकी बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी अभी तक नहीं आई है। हकीकत में निस्बतन अमन है और हुकूमत ने भी फायरबंदी ख़त्म होने के बावजूद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, वरना वहाँ से पाबंदी में तोसी न होने के ऐलान के बाद हुकूमत भी ऐसे इकदाम कर सकती है कि जवाबी, लेकिन हुकूमत ने इस सिलसिले में अब तक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है। इजलास में दोनों कमेटियों और हुकूमत ने तवक्को जाहिर की है कि फायरबंदी में मजीद तोसी की जाएगी इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश होगी और इत्मीनान साजी के लिए मजीद इकदाम भी किए जाएंगे।
मौलाना समीउल हक ने कहा कि जल्द ही तालिबान शूरा से मुलाकात करके हुकूमत और तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की राह हमवार की जाएगी। मौलाना समीउल हक ने कहा कि तालिबान शूरा से मुज़ाकरात में दोनों जानिब से गैर अस्करी कैदियों की रिहाई का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। गुज़श्ता हफ्ते कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 40 दिन तक जारी रहने वाली फायरबंदी में तोसी न करने का फैसला किया था, जिसके बाद रवां हफ्ते सूबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर और चारसद्दा में पुलिस एहलकारों को शिद्दत पसंदों ने निशाना बनाया, जिसमें 5 एहलकारों समेत 9 अफराद हलाक जबकि 30 से ज्यादा एहलकार जख्मी भी हुए। तहम इन हमलों की किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अफगानिस्तान के इंतखाबी कमीशन ने मुल्क में 5 अप्रैल को होने वाले सदारती इंतखाब के इब्तदाई नतायज के इजरा को मौखर कर दिया है, जिसका मकसद मुमकिन तौर पर होने वाली धांधली की छानबीन के लिए मजीद वक्त देना है। वोटों की गिनती जुमेरात को मुतवक्के थी, लेकिन आज़ाद इंतखाबी कमीशन ने कहा कि अब नतायज हफ्ते के रोज़ जारी किए जाएंगे। इंतखाबी अहदेदारों का कहना है कि ये बात यकीनी बनाने के लिए मजीद वक्त दरकार है कि मुमकिन धांधलियों की भरपूर अंदाज में छानबीन की जा सके। हतमी नतायज का ऐलान 14 मई को होना है। بھارت میں عام پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال نے وارانسی سے لوک سبھا کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کر دیے ہیں. وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کے خلاف وہاں سے انتخاب لڑیں گے. مزید تفصیلات دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال نے بدھ کے روز وارانسی پارلیمانی حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے. وہ بی جے پی کی جانب سے وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار نریندر مودی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بنارس کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں اور انہیں امید ہے کہ اس بار بدعنوانی سے پاک بھارت کا خواب پورا ہوگا. ان کے الفاظ میں,
آئیے کاشی کے ناگرک آئے ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ اس بار کاشی کی جنتا من بنا چکی ہے بدلاؤ کا. وہ یہ نہیں چاہتے کہ بی جے پی ہٹا کے کانگریس, کانگریس ہٹا کے بی جے پی, اس بار ویوستھا پریورتن چاہتے ہیں لوگ.
اس سے قبل انہوں نے ایک روڈ شو کیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. کئی کلومیٹر لمبے اس روڈ شو کے دوران کیجریوال نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی اور راہل گاندھی پر جارحانہ حملہ کیا اور کہا کہ ان کے سیاسی مخالفین اپنی انتخابی مہم پر ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں جبکہ ان کی اپنی جیب میں صرف 500 روپے ہیں. ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, وہ عوام کے دیے ہوئے پیسے سے لڑ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودی اور راہل ہیلی کاپٹر سے چلتے ہیں جبکہ وہ ایک پرانی جیپ سے کاغذات داخل کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے عوام کو خبردار کیا کہ وہ ہیلی کاپٹر سے چلنے والوں سے ہوشیار رہیں کیونکہ الیکشن بعد بھی وہ ہیلی کاپٹر ہی میں دکھائی دیں گے. بی جے پی امیدوار نریندر مودی جمعرات کے روز اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے. رپورٹوں کے مطابق وہ بذریعہ طیارہ صبح کے وقت بنارس پہنچ جائیں گے جہاں ان کا بہت مصروف پروگرام ہے. وہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں ہیلی کاپٹر سے اتریں گے اور یونیورسٹی کے بانی پنڈت مدن موہن مالویا کے مجسمے پر پھول چڑھائیں گے. وہ پھر ہیلی کاپٹر سے دوسری جگہوں پر جائیں گے جہاں بی آر امبیڈکر, سردار ولبھ بھائی پٹیل اور سوامی ویویکانند کے مجسموں پر بھی پھول چڑھائیں گے. اس موقع پر وہ روڈ شو بھی کریں گے. بی جے پی لیڈروں کی اطلاع کے مطابق ان کے اس دورے کو یادگار بنانے کے لیے ہزاروں کلو گلاب کی پنکھڑیوں اور دوسرے پھولوں کا آرڈر دیا گیا ہے. بنارس حلقے میں کانگریس نے سابق رکن اسمبلی اجے راج ایڈوکیٹ کو امیدوار بنایا ہے جبکہ ایک طاقتور امیدوار مختار انصاری نے مودی کو ہرانے کی نیت سے اپنی امیدواری واپس لے لی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ کے صدر براک اوباما ایشیا کے 4 ملکوں کے دورے پر بدھ کے روز جاپان پہنچ گئے ہیں. اپنے اس دورے میں وہ اتحادیوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ واشنگٹن پیسیفک میں توازن برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے. صدر اوباما جنوبی کوریا, ملائیشیا اور فلپائن بھی جائیں گے جہاں چین کی طرف سے جغرافیائی دعووں سے پیدا ہونے والی سلامتی کی صورتحال اور شمالی کوریا کا جوہری پروگرام پر تبادلہ خیال مرکزی نقطہ ہوگا. اپنے دورے کے آغاز سے قبل اوباما نے جاپان کے اخبار یوم یوری کو بتایا تھا کہ امریکہ ان جزائر پر جاپان کی انتظامیہ کے خلاف کسی بھی یک طرفہ کوشش کی مخالفت کرتا ہے. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ جزائر اس معاہدے میں شامل ہیں جس کے تحت اگر جاپان پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا. اس دورے میں اوباما جاپان کے ساتھ طویل مدت سے تعطل کے شکار آزاد تجارت کے شراکت دار معاہدے ٹرانس پیسیفک پر پیش رفت کی کوشش بھی کریں گے, لیکن بعض مبصرین کہتے ہیں کہ جاپان کی طرف سے زرعی مصنوعات کی قیمتوں کو کم کرنے میں پسو پیش کے باعث معاہدے پر پیش رفت کے امکانات کم ہیں. یوکرین نے مشرقی علاقے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف ایسٹر کے موقع پر روکی جانے والی لڑائی کے وقت کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انسادہ دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں جبکہ روس نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے. یوکرین کے اول نائب وزیر اعظم وڈالی یاریما نے بدھ کے روز ہونے والے اجلاس کے دوران رپورٹوں کو ان کارروائیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ انسداد دہشت گرد کارروائیوں کا فعال مرحلہ شروع ہو چکا ہے. نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے جن کے جلد ہی نتائج سامنے آئیں گے. ادھر ماسکو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ اگر روسی افراد کا جائز مفادات پر حملہ ہوتا ہے تو روس جوابی کارروائی کرے گا. مینٹاگون نے منگل کے روز کہا کہ وہ 600 امریکی فوجی پولینڈ اور بالٹک بھیجے گا جس کا مقصد ماسکو کو پیغام دینا اور امریکی حلیفوں اور ساتھیوں کو یقین دہانی کرانا ہے. جنوبی کوریا میں فیری کی تباہی کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 146 تک پہنچ گئی ہے. گزشتہ ہفتے یہ فیری جنوب مغربی ساحل کے قریب ڈوب گئی تھی. وتاخور سی وال فیری کی تیسری اور چوتھی منزلوں میں آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ فیری پانی کے اندر ڈوبنے کے بعد الٹ گئی ہے اور اس کے گرد بہاؤ بے حد تیز ہے. کیو میونگ سک کوسٹ گارڈ عہدیدار کا کہنا ہے کہ غوطاخوروں کو جلد ہی زیر آب تلاشی کے لیے ہائی ٹیک آلات سے مدد مل سکے گی. کوسٹ گارڈ عہدیدار کو میونگ سک کہتے ہیں کہ ہم کئی ٹانگوں والے زیر آب روبوٹ کو فعال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک سکین سونار بھی ہوگا. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ہر ممکنہ طور پر مختلف آلات اور ساز و سامان کے ساتھ مختلف طریقوں کو بروئے کار لا سکیں گے اور اس سے امدادی کارروائی میں مدد ملے گی. 150 سے زائد افراد لاپتہ ہے. اندیشہ ہے کہ ہلاک ہو چکے ہیں اور یوں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد قریب 300 تک ہو جائے گی. فیری پر سوار 476 مسافروں میں سے بیشتر ہائی اسکول کے طالب علم تھے جو تفریحی جزیرے جی جو جا رہے تھے. انسان شہر میں بدھ کے روز ہلاک ہونے والے طالب علموں اور اساتذہ کے لیے ایک عارضی یادگار قائم کی گئی. ایوم می کیونگ اسکول کے وائس پرنسپل کے دوست تھے. ان کو زندہ بچا لیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس المیہ کے بعد خودکشی کر لی. ایوم می کیونگ کا کہنا ہے یوم می کیونگ کہتی ہیں کہ امدادی کاروائیاں جلد شروع ہونا چاہیے تھیں. حقیقت یہ ہے کہ جتنی دیر ہو رہی ہے اتنا ہی دکھ بڑھتا جا رہا ہے. مجھے حیرت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایک وقت میں صرف ایک ہی شخص کو بازیاب کیوں کیا جا رہا ہے. کوئی بھی زندہ نہیں, سب کی جانیں گئیں اور یہ بات تکلیف دہ ہے کہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے. لفظوں میں تو دکھ کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ انسان کا دکھ ہے, یہ پوری قوم کا المیہ اور دکھ ہے. اس تباہی نے جنوبی کوریا کو ہلا کر رکھ دیا. جہاز کے عملے کے لیے لوگ بے حد ناراض ہیں کہ انہوں نے انخلا مکمل ہونے سے پہلے ہی جہاز کو چھوڑ دیا. عملے کا کہنا ہے کہ وہ مسافروں کو فیری سے نکالنے میں اس لیے ہچکچا رہے تھے کہ انہیں خوف تھا کہ اس طرح انہیں بچایا نہ جا سکے گا کیونکہ سمندری بہاؤ بے حد شدید تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لائف بوٹس کو جہاز سے الگ کرنا دشوار ہو گیا تھا. جب فیری ڈوبی اس وقت کپتان اسے چلا نہیں رہا تھا بلکہ ایک نا تجربہ کار انچارج تھا. کپتان اور عملے کے چار افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. صدر پارک گن ہوئے کا کہنا ہے کہ ان کے اقدام قتل کے مترادف ہیں. آسٹریلیا ملیشیا ایئر لائنز کی پرواز 370 کی تلاش کے کام میں رابطہ کاری کرا ہے. اس رابطہ کار ادارے کا کہنا ہے کہ مغربی آسٹریلیا کے ساحل پر کچھ ایسا سامان بہہ کر آیا ہے جس کی شناخت نہیں ہو سکی اور عہدیدار چھان بین کر رہے ہیں کہ کہیں یہ لاپتہ ہونے والے جہاز سے متعلق تو نہیں. جوائنٹ ایجنسی کوآرڈینیشن سینٹر نے بدھ کے روز کہا کہ بلو فن 21 زیر آب ڈرون بحر ہند کی سطح کے اسکین کا پہلا مرحلہ مکمل کر لینے کے قریب ہے لیکن اسے بوئنگ 777 کا کوئی نشان نہیں ملا. آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ اگر ڈرون ملبے کا پتہ چلانے میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر حکام تلاش کے بارے میں دوبارہ غور کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ تلاش کے کام کو ختم نہیں کیا جائے گا. آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم تلاش کا کام اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کچھ معلومات حاصل نہیں کر لی جاتی, اور اس وقت تک تلاش کے کام کو ختم نہیں کیا جائے گا جب تک انسان کے اندر صلاحیت ختم نہیں ہو جاتی. مسٹر ایبٹ نے کہا کہ جہاز پر سوار 239 افراد کے اہل خانہ کا حق ہے کہ وہ بات جانے کے آخر ہوا کیا. وزیر دفاع ڈیوڈ جانسٹن نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ زیادہ طاقتور کمرشل سونار آلات جلد ہی گہرے سمندر کے 4.5 کلومیٹر علاقے کو کھنگالیں گے. سمندر کی تہہ میں جہازوں نے ملبے کی تلاش کا کام جاری رکھا لیکن بدھ کے روز مسلسل دوسرے دن بھی آسٹریلوی حکام نے فضائی تلاش کو معطل کیا کیونکہ موسم خراب تھا. تلاشی کی کوششوں کا دائرہ کار اب 10 کلومیٹر کا علاقہ ہے اور وہ اسی مقام کے گرد ہے جہاں سے سگنل ملے تھے جن کے بارے میں حکام کا خیال ہے کہ وہ جہاز کے ڈیٹا ریکارڈر سے تھے. ڈیٹا ریکارڈرز کی بیٹریاں اب ختم ہو چکی ہیں. ملیشیا کے حکام کا خیال ہے کہ کسی نے جانتے بوجھتے ہوئے جہاز کی سمت کو تبدیل کیا جب یہ 8 مارچ کو کوالالمپور سے بیجنگ جا رہا تھا, لیکن وہ اس امکان کو بھی خارج نہیں کرتے کہ ملیشیا ایئر لائنز کے جیٹ کو تکنیکی نقائص کا سامنا ہوا. اقوام متحدہ میں بچوں کے فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ جنگ زدہ جنوبی سوڈان میں اگر امدادی کارروائیوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا تو تقریباً 250,000 بچے غذائیت کی شدید کمی کا شکار ہو جائیں گے اور ہزاروں موت کے منہ میں جا سکتے ہیں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے کہا ہے کہ جنوبی سوڈان میں ملک کے 3 سال قبل آزاد ہونے کے بعد سے بچوں کو انتہائی چھوٹی عمر میں بدترین ہنگامی حالات کا سامنا ہے۔ یونیسیف کے ترجمان کرسٹوف بولی ہاک نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ جنوبی سوڈان میں 37 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو ناکافی خوراک ملنے کا خطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں 7,40,000 5 سال سے کم عمر بچے ہیں۔
This means that if nothing is done to increase the to scale up you know the action against malnutrition,
اس کے معنی یہ ہے کہ اگر غذائیت کی کمی کے خلاف کاروائی میں اضافے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا تو 5 سال سے کم عمر کے 50,000 بچوں کو طبی امداد نہ ملنے پر موت کا سامنا ہوگا۔ مگر تشدد اس صورتحال کو واقعتاً بگاڑ رہا ہے۔ یونیسیف کے عملے نے اطلاع دی ہے کہ بہت سے لوگ جنگلی پودے اور گھاس پھوس کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ حکومت اور باغیوں کے درمیان تنازع لوگوں کو گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اگر تشدد برقرار رہا تو وہ کہتے ہیں کہ کسان فصل کی بوائی نہیں کر سکیں گے جو بچوں میں غذائیت کی کمی کو اس حد تک لے جائے گا جو کسی نے پہلے کبھی دیکھی نہ ہوگی۔ بولی ہارک کہتے ہیں کہ یونیسیف کا فوری ہدف ان 1.5 لاکھ سے زیادہ بچوں کا علاج ہے جو غذائیت کی کمی کا شکار ہیں، اور یوں بہت سی زندگیاں بچا لی جائیں گی۔
We provide them treatment. We have several rapid response teams to reach
ہم انہیں علاج مہیا کریں گے۔ ہمارے پاس ایسی بہت سی ٹیمیں ہیں جو فوری طور پر بچوں تک پہنچیں گی۔ آپ جانیے مسئلہ وہاں رسائی کا بھی ہے۔ ہم انہیں ایسی خوراک بھی دیتے ہیں جو مفید ہو، ان کی غذائیت کی ضرورت پوری کر سکے، دوائیں، پانی صاف کرنے کے پیکٹ اور دیگر اشیاء بھی۔ ترجیح جنوبی سوڈان میں غذائیت کی کمی کے خلاف جدوجہد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ادارے کو 3,80,00,000 کی اپیل کے جواب میں $46,00,000 موصول ہوئے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سپریم کورٹ نے ریاست مشیگن کی جانب سے ریاستی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے پرنسپل کے بنا پر پابندی عائد نہ کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے سے مستقبل کی داخلہ پالیسیوں پر مثبت اقدامات ہو سکتے ہیں۔ جم ملون کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل سے۔
سپریم کورٹ کے ججوں نے 2-6 ووٹ سے ریاست مشیگن کے ووٹروں کے اس فیصلے کی توثیق کی ہے جس میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے کے وقت نسل کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ مشیگن کے ووٹروں نے 2006 میں ریاستی آئین میں ترمیم کی منظوری دی تھی جس میں طلبہ کی نسل کو داخلے کی راہ میں رکاوٹ بننے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ مدت سے افرمیٹیو ایکشن پروگرامز کے تحت نسلی اور لسانی اقلیتوں کو امریکی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے کی دوڑ میں برابری اور قبولیت دلانے کے لیے تگودو کی جا رہی تھی، لیکن اشروں سے یہ تندوتیز بحث کے موضوع بھی تھے۔ وینڈربلٹ یونیورسٹی میں قانون کی پروفیسر سوزینا شیری کہتی ہیں کہ ابتدا میں اس فیصلے کے قانونی اثرات محدود ہوں گے کیونکہ عدالت عظمیٰ کی توجہ نسلی ترجیحات کی قانونی حیثیت کی بجائے اس نقطے پر مرکوز تھی کہ کیا ووٹروں کی آواز کو اس معاملے میں سنا جانا چاہیے۔ پروفیسر سوزین کا کہنا ہے،
What the court held is that the voters of Michigan are allowed to decide whether
عدالت نے افرمیٹیو ایکشن پر فیصلہ نہیں سنایا بلکہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشیگن کے ووٹروں کو افرمیٹیو ایکشن کے نفاذ کا فیصلہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ مقدمہ یہ تھا کہ کیا افرمیٹیو ایکشن کی ضرورت ہے، تو جواب ہے نہیں، یہ درکار نہیں ہے۔ امریکن سول لبرٹیز یونین کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مشیگن کا قانون غیر منصفانہ طریقے سے طلبہ کو یونیورسٹیوں میں داخلے کے وقت اس مطالبے سے روکتا ہے کہ نسل کو ایک عنصر تصور کیا جائے۔ تاہم پروجیکٹ 21 کہلانے والے سیاہ فاموں کے ایک قدامت پسند گروپ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ملک کو شہری حقوق کے لیے جد و جہد کرنے والے آن جہانی لیڈر مارٹن لوتھر کنگ کے رنگ و نسل سے بالاتر ہونے کے اصولوں کے قریب تر لے کر آتا ہے۔ کیلیفورنیا اور واشنگٹن جیسی ریاستیں تعلیمی اداروں میں داخلے کے وقت افرمیٹیو ایکشن پر پابندی سے متعلق قوانین کی منظوری دے چکی ہیں، اور چند دیگر ریاستیں بھی ایسے قوانین یا انتظامی حکم نامے جاری کر چکی ہیں جن کے تحت داخلے کے وقت نسل کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ ریاست میری لینڈ میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں افرمیٹیو ایکشن سے متعلقہ شہری حقوق کے مقدمات کی پیروی کرنے والی وکیل بی سی اوکوباڈے جو کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے قانونی اثرات محدود ہوں گے. وہ کہتی ہیں
likely that this action will by the supreme court will bolster other groups that continue to
یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کے اس اقدام سے ان گروپوں کو تقویت ملے جو ایسے مقدمات دائر کرتے رہتے ہیں. یہ نسل کی نفی کرنے میں پیش رفت حاصل ہونے کی ترجمانی نہیں کرتا بلکہ اسے سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرے نزدیک کیمپس میں نسلی تعصب اور تنوع کے کسی قسم کے منفی اثرات ان ریاستوں میں جہاں ووٹر اپنی رائے دے چکے ہیں پہلے ہی وقوع پذیر ہو چکے ہیں. افرمیٹیو ایکشن پروگراموں کے حامی کہتے ہیں کہ جب سے پابندی عائد کی گئی ہے یونیورسٹی آف مشیگن میں افریقی النسل اور ہسپانوی طلبہ کے داخلے میں کمی ہوئی ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں. سب سے پہلے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں.
وسطی افریقی جمہوریہ میں استحکام کو بحال کرنے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بین الاقوامی امن فورس کو تعینات کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے. امن دستے کی تعداد تقریباً 12,000 فوجیوں پر مشتمل ہوگی جس میں پولیس اور دیگر اہلکار بھی شامل ہیں. یہ دستہ ستمبر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے گا. اس سے قبل افریقی یونین اور فرانس کے فوجی یہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. وسطی افریقی جمہوریہ میں بین المذاہب جنگ نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں شدید انسانی بحران پیدا ہوا ہے. اس کشیدگی کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن لڑائی کی بنیادی وجہ فرقہ وارانہ ہے. بالکا مخالف عسکریت پسندوں نے مسلمان شہریوں پر حملے کیے ہیں اور یہ کارروائی سلیقہ باغیوں کی بدعنوانیوں کے رد عمل کے طور پر کی گئی. اس تشدد کی وجہ سے دارالحکومت بنگوئی اور ملک کے مغربی حصے سے ہزاروں لاکھوں افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اس ماہ بنگوئی میں اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمانتھا پاور اور افریقی امور کی اسسٹنٹ سیکرٹری لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے وسطی افریقی جمہوریہ کی عبوری صدر کیتھرین سمبھا پانزا سے ملاقات کی. جنوری میں اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد صدر پانزا نے انتہائی نامساعد حالات میں سخت محنت کی ہے. ملاقات میں سفیر پاور نے ان کو یقین دلایا کہ امریکہ ان کی حکومت اور عوام کی بھرپور مدد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. افریقی یونین اور فرانس کی فورسز اپنی ذمہ داریاں اقوام متحدہ کی امن فورس کو منتقل کرنے کے عبوری دور میں امریکہ اور بین الاقوامی برادری اس بات کو یقینی بنائے گی کہ افریقی یونین اور فرانس کے فوجی اور عنقریب یورپی یونین کی فورسز کے شامل ہونے کے دوران ان کی مناسب اور ضروری امداد کی جائے. یہ امداد انہیں وسطی افریقی یونین میں جاری تشدد کو روکنے کے سلسلے میں درکار ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. آج کے اس پروگرام میں ہم امریکہ میں شاعری کی اہمیت اور امریکیوں کی اس میں دلچسپی پر گفتگو کریں گے. امریکہ میں ہر سال اپریل کے مہینے کو نیشنل پوئٹری منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے. اکیڈمی آف امریکن پوئٹس نے 1996 میں اس روایت کی بنیاد رکھی. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امریکی شاعری کی طرف راغب ہوں اور اس میں دلچسپی لیں. اس مہینے میں ملک بھر سے شاعر، ادیب، ناشر، کتب فروش، کتب خانے اور اسکول اکٹھے ہو کر رنگا رنگ تقاریب اور پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں. اس دوران وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ شعر کہیں، شاعری پڑھیں اور سننے میں دلچسپی لیں. اس ضمن میں امریکہ کی جنوبی ریاست فلوریڈا میں میامی پوئٹری فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے. اس فیسٹیول میں کوشش کی جا رہی ہے کہ علاقے کے 25,00,000 لوگوں تک نظمیں پہنچائی جائیں. منتظمین ہوائی جہازوں کی مدد سے تحریر کردہ نظمیں تقسیم کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کی ہر بس پر ایک نظم کو جلی حروف میں چسپا کیا جائے. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی جہاں زندگی کے ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہے، روزمرہ زندگی کی مصروفیات کے باوجود شاعری بے حد مقبول ہے۔ اسی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو شاعری اور ادب کے شعبے میں مصروف عمل ہیں۔ ان میں سے ایک فیورٹ پوئم پروجیکٹ ہے جو پوئٹری فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ یہ پروجیکٹ امریکیوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ شاعری تحریری انداز میں یا آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے انہیں ارسال کریں۔ یہ مقابلہ ایک سال پر محیط ہوتا ہے جس میں 5 سال سے لے کر 97 برس کے افراد حصہ لے سکتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے اب تک لاکھوں نظمیں موصول کی جا چکی ہیں اور منتخب کردہ نظمیں امریکنز فیورٹ پوئم نامی کتاب میں شامل کی گئی ہیں۔ اس منتخب کردہ مجموعے میں رابرٹ فروسٹ ایک اہم نام ہے جو 20ویں صدی کے اہم شاعروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی 6 نظمیں امریکنز فیورٹ پوئم نامی کتاب میں شامل کی گئی ہیں۔ انہیں 4 مرتبہ پولیٹزر پرائز سے نوازا گیا ہے۔ ان کی زیادہ تر شاعری شمال مشرقی امریکی ریاستوں کے لوگ اور زمین پر مبنی تھی جن میں قدرت کو موضوع بنایا جاتا تھا۔ جیسی الپلا کیلیفورنیا برکلے کی ایک طالبہ ہیں، انہوں نے رابرٹ فروسٹ کی ایک نظم پڑھی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
The buzz saw snarled and rattled in the yard and made dust and dropped stove-length sticks of wood, sweet-scented stuff, when the breeze drew across it. And from there, those that lifted eyes could count 5 mountain ranges, one behind the other, under the sunset, far into Vermont.
لینگسٹن ہگیز بھی امریکہ کے نمایاں شعرا میں قابل ذکر نام ہے۔ انہوں نے 1920 کی دہائی میں شہرت حاصل کی۔ انہوں نے 30 سے زیادہ کتابیں تحریر کی۔ شاعری کے ساتھ ساتھ ناول، کہانیاں اور ڈرامے بھی تحریر کیے۔ وہ 1960 تک لکھتے رہے۔ ان کی زیادہ تر تحریریں سیاہ فام امریکیوں کی زندگی پر مبنی تھی۔ ان کی ایک نظم کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی طالبہ پاؤچن نے پڑھی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
Because my mouth is wide with laughter and my throat is deep with song. You do not think I suffer after I've held my pain so long. Because my mouth is wide with laughter, you do not hear my inner cry. Because my feet are gay with dancing, you do not know I die.
سامعین، یہ تھے امریکیوں کے پسندیدہ شاعری سے چند اقتباسات۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے سائنسدان مغربی امریکہ کی برف سے ڈھکی پہاڑیوں کا معائنہ اب آسمانوں سے کریں گے تاکہ ان کے بارے میں زیادہ درست معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ برف سے ڈھکی یہ پہاڑیاں پانی کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ موسم بہار میں برف پگھلنے کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے سنو آبزرویٹری نامی ہوائی جہاز نے اپنی پہلی پرواز بھری ہے۔ یہ آبزرویٹری اہم معلومات جمع کر کے مغرب میں جاری خشک سالی کے لیے پانی کی تقسیم کا تعین کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر جمی برف کتنی پگھلے گی اور اس سے کتنا پانی فراہم ہوگا، اس سے متعلق معلومات میں گویا انقلاب برپا کرے گی۔ ناسا کے سائنسدان تھامس پینٹر کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق جمی ہوئی برف کے بارے میں بنیادی مگر اہم معلومات فراہم کرے گی۔ تھامس پینٹر کا کہنا ہے،
How fast does it melt? Where does it melt? How is it accumulated? And until this project, we really
یہ کتنی جلدی پگھلتی ہے، یہ کہاں پگھلتی ہے، یہ جمع کیسے ہوتی ہے۔ اس پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے ہمیں اس کے حجم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں تھیں، ہمارے پاس چیدہ چیدہ معلومات تھیں۔ کیلیفورنیا اور کولوراڈو میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جمی برف کو ماپنے کے لیے ناسا ہوا میں پرواز کرتی سنو آبزرویٹری سے مدد لے رہا ہے تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کہ ہر موسم سرما میں کتنی مقدار میں پانی دریاؤں اور ندیوں میں بہے گا۔ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جمی برف کے بارے میں لگائے گئے پہلے اندازے غلطیوں سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ اندازے ان سرویئرز نے کیے تھے جو پیدل چل کر ان چوٹیوں کے قریب پہنچے تھے۔ زیادہ برفانی چوٹیاں بلند اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں میں پائی جاتی ہیں جو سروے کرنے والوں کی پہنچ سے دور تھیں۔ تھامس پینٹر کا کہنا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمی برف کو ماپنا بہت اہم ہے کیونکہ مغربی امریکہ میں استعمال ہونے والا 75% سے 80% پانی انہی چوٹیوں پر جمی برف کے پگھلنے سے فراہم ہوتا ہے۔
ہوائی جہاز 6000 میٹر کی بلندی سے لیزر کی مدد سے چوٹیوں پر جمی برف کی گہرائی کو ماپے گا اور ان میں پانی کی مقدار کا اندازہ لگائے گا۔ ایک گرافک تصویر بھی بنائی جائے گی جو برف سے منعکس ہونے اور اسے جذب کرنے والی دھوپ کو ماپے گی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ کتنی جلدی پگھلے گی۔ سائنسدان ان دونوں معلومات کو اکٹھا کر کے وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھیں گے تاکہ پانی کے بہاؤ کا صحیح تعین کر سکیں۔ ریاستی عہدیدار ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کی نگرانی کریں گے کہ سیلاب کب آ سکتے ہیں، جبکہ کسان ان معلومات کو اپنی فصلوں کے لیے استعمال کریں گے اور ان کا بر وقت انتظام بھی کر سکیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹوس ڈائنوویچ اور انجینئر تھے ڈین کرافٹن۔ بہشت آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اور ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتا دیں کہ خبروں کے بعد آپ پروگرام سنیں گے صدا رنگ اسد نذیر کے ساتھ۔ آج ہمارا پروگرام ان دی نیوز آپ کسی وجہ سے نہیں سن پائیں گے، تھوڑی دیر بعد خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔